قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم.
कह दीजिए कि बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की है, मेरे रब ने मेरी रहनुमाई सिरात मुस्तकीम की तरफ की है। ये किससे कहा जा रहा है कि आप कहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये तफरका बाजी करने वालों को आप बता दीजिए, क्योंकि इससे पिछली आयत में आयत 159 में तफरका बाजी का जिक्र किया गया और फरमाया कि जो लोग फिरकों में और ग्रोहों में बच जाए आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका मामला तो अल्लाह के हवाले, वही उनको बताएगा जो कुछ वो करते रहे। आप अपने लिए क्या तरीका इख्तियार करें? सीधे सादे दीन का, सिरात मुस्तकीम का, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने आपकी रहनुमाई फरमाई है। फिर सिरात मुस्तकीम है क्या? कौन सा सिरात मुस्तकीम? कैसा सीधा रास्ता? दीनन कियमन, दुरुस्त दीन। दुरुस्त दीन कौन सा? मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका जो यकसू थे। यहाँ आप देखिए कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए तीन निशान बताए गए, सिरात मुस्तकीम, दीनन कियमन, मिल्लत इब्राहीम। यानी अगर किसी शख्स को अपने रब का कुर्ब चाहिए, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज़ फरमाए, वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया, इसलिए उन्हीं के तरीके को पसंद फरमाया, उसी को सिरात मुस्तकीम कहा, उसी को दीनन क़ियमन कहा और उसी के लिए मिल्लत इब्राहीम के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। जैसे कि आप जानते हैं कि यह सूरत अल अनाम का इख्तिताम हो रहा है और पूरी सूरत अल अनाम में जो कि मक्का में नाजिल हुई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद जो इस्माइल अलैहिस्सलाम से थी, दरअसल उनसे खिताब है और उनको सीधे रास्ते की तरफ आने की बात की जा रही है और फिर उनके गलत अकायद पर तबसरा किया गया और उन्हें कंडेम किया गया और आखिर में फिर उन्हें एक तरह से दावत दी जा रही है, ऐ लोगो सुन लो, मैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने वाला हूँ, अगर तुम चाहते हो कि सीधे रास्ते पर आओ तो आओ मिलकर उसी की तरफ चलते हैं। ये जो कियामन का लफ्ज़ है ये कयाम का मुखफ्फफ है, इसका माना होता है सलाह। सलाह किसको कहते हैं? दुरुस्तगी। सलाह और बका का मदार, दुनिया और आखिरत को दुरुस्त करने वाला। दीनन, दीन का वैसे भी मतलब आपको पहले बताया जा चुका है, लाइफस्टाइल, तरीका जिंदगी, जिंदगी गुजारने का तरीका। तो दीनन कियमन, दुरुस्त दीन, यानी ऐसा दीन जिस पर इंसान की सलाह और बका का दारोमदार है, जो इंसान की न सिर्फ ये कि दुनिया बल्कि आखिरत को भी दुरुस्त करने वाला है। और इस दीन की इब्तिदा और इस दीन की जो बुनियाद है वो दरअसल क्या है? वमा कान मिनल मुशरिकीन, जिसमें कोई शिर्क न हो, जिसमें कोई टेढ़ापन न हो, कोई कजी और इन्हिराफ न हो, जो हर टेढ़ेपन से और हर शैतान के रास्ते से खाली हो, जो सीधा सीधा अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हो और जिसके साथ में 10 बुनियादी उसूल पढ़े, जिसके आगाज में भी शिर्क की नफी थी और बाकी आम माशरती जिंदगी के अहकामात थे। कुल इन्नी हदानी रब्बी, कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने यकीनन हिदायत अता की है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि एक चौथा निशान क्या है कि सही रास्ता कौन सा है? जो रब का दिखाया हुआ है। यहाँ रब की हिदायत को ही दरअसल सिरात मुस्तकीम, दीनन कियमन और मिल्लत इब्राहीम कहा गया, इसलिए हिदायत की राह दिखाना, सही रास्ता बताना ये खालिक का ही काम है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अलैना लिलहुदा, हिदायत देना हमारे जिम्मा है। अगर गौर किया जाए तो ये हिदायत का फलसफा है क्या? हिदायत कहते किसको है? राह दिखाना कहते किसको? کس کا راستہ اور کون دکھائے اور کیوں دکھائے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم خود نہیں آئے, ہمیں کسی نے بھیجا ہے. یہ دنیا خود نہیں بنی, کسی بنانے والے کے بنانے سے بنی. تو جس نے یہ بنائی ہے اور جس نے ہمیں بھیجا, وہ اس زمین سے بھی, اس کی ابتدا اور انتہا سے, وہ ہماری ابتدا اور انتہا سے اور ہماری حالت سے, ہماری نفسیات سے بخوبی واقف ہے. اس کو زیادہ بہتر طور پر پتا ہے کہ ہمیں اس زمین پر کس طرح رہنا چاہیے, کیا چیز ہمارے حق میں اچھی ہے اور کیا بری ہے. تو دین کی رہنمائی, رب کے راستے کی رہنمائی, سیدھے رستے کی رہنمائی دراصل یہی ہے کہ بنانے والے کی نظر میں جو چیز زیادہ درست اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے, وہی اس نے ہمیں عطا کی ہے دین اسلام یا ملت ابراہیم کے نام سے, جس نے ہم کو بنایا نہیں, جو ہماری ضرورت سمجھتا نہیں, وہ ہماری رہنمائی بھلا کہاں سے کر سکتا ہے. انسان اپنے بھی ماضی مستقبل کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا, نہیں واقف. ہم اپنے بدلتے ہوئے مزاج کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل اس وقت آپ کا موڈ کیسا ہوگا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگلے سال آپ کی پرائیورٹیز اور ترجیحات کیا ہوگی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے اور اس دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ نہیں بتا سکتے. تو جب ہم کل کے بارے میں ٹوٹلی ڈارکنیس میں ہیں, اندھیرے میں ہیں, تو ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کی اپنی آنکھیں نہیں دیکھتی, وہ دوسروں کو راہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ آپ امیجن کیجئے کہ کل ایک سیاہ رات ہے, کیونکہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں, ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا کہ کل کیا ہوگا. کل کو آپ رات سے تشبیہ دیں, مکمل ڈارکنیس سے, ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ خبر نہیں ہمیں کل کیا ہونے والا, کچھ نہیں دکھائی دیتا ہم کو کل کے بارے میں, جب کچھ پتہ نہیں اور ہم آنکھیں کھولتے اور مکمل ڈارکنیس ہے, تو ہم کسی کو راستہ کہاں سے بتا سکتے ہیں؟ ہم کسی کو راہ کہاں سے دکھا سکتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے ایسے میں اس ہستی کی کہ جو ہمیں واقعی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں منزل تک پہنچا دے, اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری صلاح ہو, بقا ہو اور دین و دنیا درست ہوں, تو پھر ہمیں اپنے خالق ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ ہم کیا کریں, اس دین کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے, اور اس دین کے بنیادی اجزاء کیا ہیں. یہ صراط مستقیم اور دین قیاما اور ملت ابراہیم کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو بتا دی گئی کہ اس میں کوئی شرک نہیں, اللہ کی ذات خالق کے برابر کوئی نہیں کسی بھی اعتبار سے. اور دوسری بات, ہماری ساری وفاداریاں, ہماری عبادتیں اور ہماری قربانیاں سب کی سب صرف اس کے لیے ہو جائیں. اس لیے فرمایا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے, سب کا سب اسی کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز بنائی اس نے, ہر چیز کا آغاز اسی سے ہوا اور انتہا بھی اسی کی طرف ہوگی, ہر چیز اسی کی تابع داری کر رہی ہے, تو مجھے بھی اسی کا فرما بردار بننا ہے. ان میں صلاتی, صلات جو ہے اگرچہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ عبادت کے سارے طریقے, وہ دراصل اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یعنی شرک سے پرہیز میں سب سے پہلی چیز اخلاص, عبادت میں اخلاص. اس دین میں عبادت کا صرف ظاہری ڈھانچہ ہی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہو. نسخ کی میری قربانی, قربانی میں مالی قربانی بھی مراد ہے اور دیگر قربانی بھی، وہ سب کچھ کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے یا اس سے صلہ پانے کے لیے نہیں۔ اور پھر ومحیایا ومماتی، میری زندگی اور میری موت۔ اب دیکھیے کہ نسو کی قربانی میں بھی ایک طرح سے جان جاتی ہے نا، اور مماتی موت میں بھی۔ اور پھر صلاتی اور محیایا، اللہ کا ذکر جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان زندہ ہو۔ تو خواہ میں زندہ ہوں، خواہ میں فوت ہو جاؤں، خواہ میں کچھ اپنے جسم سے کوئی قربانی کر رہا ہوں، یا اپنے مال کی کوئی قربانی کر رہا ہوں، یا اپنے وقت کی کوئی قربانی کر رہا ہوں، وہ سب کچھ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اسی کو دینن قیمن کہا گیا نا، یہ درست دین ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کسی عبادت میں نہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، نہ چاشنی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے نتائج انسانی زندگی میں نظر آتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی۔ ظاہری طور پر بڑے بڑے کارنامے کر لینے والے جب تک اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص نہیں کرتے، نہ دنیا میں اس کام میں کوئی برکت ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی صلہ پائیں گے۔ دین کے نام پر بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑے بڑے نعرے لگانے والے اور بڑی بڑی بڑائی ظاہر کرنے والے، جب تک اس کام کی روح میں رب العالمین کی خوشی اور خوشنودی نہیں چاہیں گے، اس وقت تک وہاں وہ پاس نہیں ہو سکتا، وہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص سارا دن نماز میں کھڑا رہے، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، اپنے مال کا آخری حصہ بھی دے ڈالے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذلک امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ اس چیز کا حکم دیا گیا، شرک نہ کرو۔ شرک کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں، جب ہم قربانی اعلان کر کے کرتے ہیں، جب ہماری ظاہری زندگی میں تو اسلام بہت نظر آتا ہے لیکن ہمارے اندر وہ اترا نہیں ہوتا، تو یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ ریاکاری اور دکھاوا کیا ہے؟ شرک۔ وبذلک امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی عبادات میں، اپنی قربانیوں میں، اپنی زندگی اور موت کے کسی عمل میں، ابتدا اور انتہا میں، کسی بھی طرح کسی دوسرے کو شریک نہ کروں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں دوسروں کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کی کوئی بات پتہ چلتی تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اور کون کر رہا ہے، اوروں نے کر لیا، چلو اب میں بھی کر لیتی، اور اگر اور نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کرتی۔ ہم اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں بنائے رکھتے؟ ہم کیوں نہیں یہ بولتے وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سبمٹ کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے سب جھکانے والا ہوں۔ اب دیکھیں کہ کائنات کی ساری چیزیں پیچھے آپ پڑ چکے ہیں بار بار، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کیے ہوئے ہیں جو بھی آسمان و زمین میں ہے۔ ساری چیزیں کائنات کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ اگر ایک میں نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ کچھ بھی نہیں۔ میں اس انتظار میں کیوں ہوں کہ باقی سب اللہ کے فرما بردار بن جائے تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ آ جائے تو پھر میں بھی بن جاؤں؟ میں نمونہ پیش کرنے والی اور میں ٹرینڈ سیٹر کیوں نہیں؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر چیز کے پائنیئرز کہلانا چاہتے ہیں۔ یہ کام ہم نے شروع کیا، یہ میرا آئیڈیا تھا، یہ میں نے سب سے پہلے کیا، لیکن دین کے معاملے میں سب سے پیچھے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کی اطاعت کریں، لیکن اس کا یہ شکوہ بجا ہے نا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کے کرنے کا حق تھا. لا شریک لہو وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یعنی صرف یہی نہیں کہ للہ رب العالمین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انا اول المسلمین بھی، یعنی اخلاص کے ساتھ نیکیوں میں جلدی کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، دوسروں کا انتظار کیے بغیر تیزی سے اس راستے میں آگے جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو، کہا میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا وامرت ان اكون من المسلمين، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، جب دنیا کی بہت بڑی حکومت اور ہر نعمت ان کو مل گئی تو ان کی تمنا کیا تھی؟ کہ یا اللہ میری موت بھی اسلام پر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا تھا؟ وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے نا، اس کی قدر اور اس کی بڑائی اس کے دل میں سما جاتی ہے، پھر اس کو دیر نہیں لگتی یہ کہنے میں کہ انا اول المسلمین، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلتا تیرے راستے میں، میں نکلوں گا، کوئی نہیں کرنا چاہتا میں کروں گا، میں اس جگہ بھی تیری اطاعت کروں گا جہاں سب لوگ کرتے ہیں، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں کوئی نہیں کرتا، میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیری اطاعت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں لوگ، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیرا بننے پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں لوگ. کیونکہ ہم تو لوگوں کی نگاہوں کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اچھائی کو اپریشیٹ کرے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی ڈسکریج کرے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم تو کسی کی وجہ سے اور کسی کی خاطر اچھے بن جاتے ہیں، اور جب وہ خاطر اور وجہ ہٹ جاتی ہے تو ہم واپس اپنی جگہ پلٹ آتے ہیں. تو ہم نے اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں کر رکھا ہے؟ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہ رب کل شیئن، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اسے چھوڑ کر میں کسی اور چیز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کروں؟ ہر چیز کا خالق مالک اور رازق وہ ہے، میرا بھی خالق مالک اور رازق وہی ہے، جب پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے تو میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ اصل بات یہ ہے کہ باقی کائنات کے لیے تو سرتاوی کی مجال ہی نہیں، اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں، اختیار تو ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانے یا نہ مانے. آپ کے اوپر کسی نے جبر تو نہیں کیا آپ ضرور اس کو رب مانے، نہیں ہے نا ایسا، اپنی خوشی سے مانے ہوئے. تو یہاں چونکہ ہمیں چوائس دی گئی، اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یہ نہ مانے، لیکن ایسا کوئی احمق ہی کر سکتا ہے، جو عقل مند ہو وہ تو ضرور یہ کہے گا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو رب کیسے مان لوں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہر شخص کی کمائی کی ذمہ داری اسی پر ہوگی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اگر کوئی اچھا کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر پڑے گی، کوئی دوسرا ذمہ داری قبول نہ کرے گا. اچھا، دنیا میں کبھی کوئی قبول کرتا ہے آپ کے غلط کام کی ذمہ داری؟ بلکہ الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی تو کیا اپنی بھی کسی پہ ڈال دوں، تو جب دنیا میں یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو قیامت کے دن کون ہمارا بوجھ اٹھائے گا؟ اصل بات یہ نا کہ یہاں بعض اوقات جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سے محبت کرنے والے آڑے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, تم یہ مشکل راستہ اختیار نہیں کرو, میرے ہی راستے پر چلو. کوئی نہیں, میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ میری وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا, آپ اس کو کچھ نہ کہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. جو بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, پھر وہ تم کو بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے. تمہارے اختلافات کی حقیقت وہ تم پہ وہاں کھول دے گا. اور یہاں بھی اختلاف کیا کہ ایک شخص سرنڈر کرنا چاہتا ہے, اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے, لیکن جو ہی اس رستے پہ چلتا ہے, جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی لکیر کھینچی اور پھر اس کو کراس کرنے والی لکیریں کھینچی, دائیں بائیں دو دو, اور فرمایا کہ ہر موڑ پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے. آپ سیدھا جانے لگتے ہیں, وہ آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ ادھر آؤ, یہ زیادہ بہتر راستہ ہے. اور پھر اس میں کشمکش شروع ہو جاتی. آپ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ صحیح ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے. ایسے میں جس چیز کو آپ نے حق پہچانا اور اس پر چلتے رہے, تو یہ جتنے بھی اختلاف کرنے والے لوگ ہیں یا غلط چیز کی طرف بلانے والے ہیں, ان سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے کھول دے گا.